بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہی بادشاہ ہے، وہی شہنشاہ حقیقی ہے. دنیا میں جس کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. ہر بادشاہ کو بادشاہت اللہ نے عطا کی ہے، وہ داؤد علیہ السلام ہوں، ان کی حکومت بھی اللہ کی عطا کردہ ہے، یا وہ نمرود ہو تو اس کی بادشاہی بھی اللہ کی عطا کردہ ہے. اللہ بادشاہ ہے اور باقی تمام کی تمام مخلوق اس کے بندے، اس کے غلام، اس کی باندیاں، اس کے مملوک اور اس کے محکوم ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مخاطب فرمائے، اور اس کا یہ کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو اپنی مرضی بتائے، اور مخلوق کا یہ اعزاز ہے کہ وہ اس کی فرما بردار بنے. انسان کے لیے اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے مولا کا، اپنے بادشاہ حقیقی کا فرما بردار ہو، اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے ذلت بھی کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے مالک حقیقی کا نافرمان ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب اللہ کی طرف سے سچا پیغام انسان کی طرف آئے اسے کہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں. فرمایا کیا جہنم میں کافروں کے لیے بڑا ٹھکانہ نہیں؟ ہمارے پاس ان کے لیے بڑی سزائیں. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اور جو سچائی لے کر آتے ہیں اور جو اس سچائی کی تصدیق کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے ہمارے ہاں وہ ہوگا جس کو جو ان کا جی چاہے گا. اور اچھا عمل کرنے والوں کا یہ انعام ہے. تو اللہ تعالیٰ کا پیغام تسلیم کرنا یہ اعزاز ہے، اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے، اور اس کے حکم کو رد کرنا یہ سب سے بڑی ذلت ہے. اس سے بڑا جرم نہیں. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ابھی آپ سورہ سجدہ میں سن رہے تھے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس کے پاس اس کے رب کا پیغام آئے. رب بادشاہ ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کہہ دو میں اس کی پناہ میں آتا ہوں جو سارے انسانوں کا رب ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین. رب بادشاہ ہے. فمن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑھ کر بھلا ظالم کون ہو سکتا ہے جسے نصیحت کی جائے اس کے رب کی، اس کے بادشاہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر، ثم اعرض عنہا، پھر وہ موڑ کر چل دے. لیکن یہ کوئی منت سماجت نہیں، یہ باغ نہیں. فرمایا انا من المجرمین منتقمون، ہماری آیتوں کی توہین کرنے والے سے ہم انتقام لیں گے. یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ شاہی فرمان ہے. اس کی توہین اور اس کی بے توقیری کرنے والا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. انا من المجرمین منتقمون، جس طرح اس کا ماننا اعزاز ہے. فرمایا جس طرح اومن کان علی بینت من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، فرمایا بھلا بت بتاؤ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل میں ہے، جسے پتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ویتلوہ شاہد منہ، اور اللہ تعالیٰ نے کلام بھی ایسا اتارا، احکام بھی ایسے اتارے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے منتخب فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی اور رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک رسول ایسا تھا کہ جسے دیکھتے ہی انسان یہ کہے کہ یہی نبی ہو سکتا ہے، یہ نبی ہو سکتا ہے، یہ اپنی طرف سے کچھ کہنے والا نہیں. ہر نبی انسانوں پر اللہ کی حجت ہوتا ہے، انہیں بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. رسول بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے آ جانے کے بعد انسانوں کے پاس کوئی حجت ہی باقی نہ رہے. فرمایا اومن کان علی بینۃ من ربہ، جس کے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل ہے، جو حجت پر ہے، اور پھر ویتلوہ شاہد منہ، جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی دلیل ہوتی ہے، جو رسول لے کر آتا ہے وہ بھی حجت ہوتا ہے. فرمایا ایک طرف تو وہ ہے جو حجت پر ہے، ویتلوہ شاہد منہ، ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی ایک ایک بات بذات خود حجت ہے، وہ اور ان کا لائی ہوئی کتاب وہ بذات خود حجت ہے. ویتلوہ شاہد منہ، خود قرآن میں دلیل موجود ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی سورت میں دلیل موجود ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. جن لوگوں کی آنکھیں ہوا تھی، جن لوگوں نے آنکھیں بند نہیں کر لی تھی، حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ یہود کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، یہود کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے پہل مدینہ طیبہ تشریف لائے، مدینہ تو آپ کی تشریف آوری سے ہوا، پہلے تو وہ یثرب تھا. یثرب کا معنی آتا بیماریوں کا گڑھ، یثرب کی سرزمین بیماریوں کا گڑھ تھی، ملیریا وہاں عام تھا، کوئی وہاں زیادہ آبادی نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر آباد ہوئے تو آپ کی برکت سے، آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو طیبہ الطیبہ بنا دیا، مدینۃ النبی مدینۃ الرسول بنا. ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے پہل وہاں تشریف لے گئے، یہود تو منتظر تھے. عبداللہ ابن السلام وہاں پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، عرفت ان ھذا الوجہ لیس بوجہ الذار، جو میرا پہلا تاثر تھا، میں جان گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور جب قریب آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام وصلوا الارحام تدخلون جنة ربكم بسلام. افشوا السلام، بہت زیادہ سلام کہا کرو، اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اللہ کے حضور کھڑے ہو جایا کرو. یہ کام کر لو گے تدخلون جنت ربکم بسلام، تو سلامتی کے ساتھ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. ادھر چہرہ انور دیکھ چکے، اب جو باتیں سنتے ہیں تو فوراً ایمان لے آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہودی جیسے ہیں آپ جانتے ہیں، تو اگر میں نے اس طرح اسلام کا اعلان کیا، نہ جانے کیسی کیسی باتیں بنائیں، تو میں ذرا چھپتا ہوں پردے میں رہتا ہوں، آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو ہمارا بہترین آدمی ہے، اس کا باپ بھی بہترین عالم تھا، وہ تو ہمارے اخیار میں سے ہے. وہ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام باہر نکلے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اس کہنے لگے یہ تو بہت بدترین آدمی ہے، اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن کان علی بینۃ من ربہ، وہ جسے جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے، اس نے دلیل کے ساتھ رسول کو رسول مانا. جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں وہ دلیل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں منوائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ تکریم کی، انسان کو یہ عزت بخشی کہ خود اپنا وجود، اپنی توحید، اپنے رسولوں کی رسالت، اپنے کتابوں کی صداقت بھی انسان سے دلیل کے ساتھ منوائی. یہ نہیں کہ ہم نے کہہ دیا. ایک طرف جب بات یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں بات کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، اس میں دلیل تلاش کر لیں. جب یہ آپ مان چکے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، پھر اس کے بعد انسان کو سوچنے سمجھنے کی اور پھر اس میں پرہیز کرنے کی، اس میں بال کی کھال نکالنے کی اس میں اجازت نہیں رہتی، کیونکہ یہ تو پہلی بات کے منافی ہے. جب مان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جب یہ مان لیا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، پھر اس کے بعد چونو چرا کیسے. ہاں تو فرمائے او من کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، فرمایا وہ جو اللہ کی طرف سے دلیل پر ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، اور پھر اس کے ساتھ شواہد بھی موجود ہیں. ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جو رہنما بھی تھی، جس میں رحمت بھی. اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ ان چیزوں کے حامل ہیں وہ تو ایمان لاتے ہیں عبداللہ ابن سلام کی طرح. فرمایا ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور ہمارے اس کلام کا اور ہمارے اس رسول کے ساتھ ان پارٹیوں میں سے، یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے، اس کے علاوہ جتنی دنیا میں اقوام ہیں، سب کے سب میں سے جو بھی ان کا انکار کرے گا فالنار موعدہ، ہمارا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ کا کلام ہے یہ، اللہ کا فرمان ہے یہ، تو اس کو ماننا بھی اعزاز ہے اور اس کا انکار کرنا، خواہ کوئی یہودی ہو، خواہ کوئی نصرانی ہو، خواہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ہو، جب تک قرآن کو حق نہیں مانتا، جب تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حق نہیں مانتا، من یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، جو بھی ان میں سے جھٹلاتا ہے فالنار موعدہ، تو قرآن کا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ماننا اعزاز ہے اور اس کو، اس کا انکار کرنا یہ انسان کی اپنی بے توقیری کرانا ہے. فقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر ایمان لائے تو یہ سب سے بلند مقام پر ہے، لیکن اگر ایمان نہیں لاتا تو اس سے نچلی مخلوق بھی کوئی نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں. ما وتلو علیہم نبا الذی آتیناہ آیاتنا، یعنی اس کی خبر پڑھو جسے ہم نے اپنی آیتیں سنائی تھی. فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین، ہم نے اسے اپنی آیتیں، ان کا علم اللہ تعالیٰ کے احکام اس تک پہنچتے ہیں، اس شخص کی خبر سناؤ، لیکن شیطان اس کے پیچھے ایسے لگا کہ اسے گمراہ کر کے چھوڑا. فما ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ہمیں منظور ہوتا تو ان آیات کی وجہ سے، ان پر ایمان کی بدولت، ان پر عمل کی بدولت، لرفعناه بها، ہم اس سے عظیم شان ادا کرتے. ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، لیکن وہ ہماری آیتوں کو ماننے کی بجائے ایک دفعہ جان کر پھر انجانا بنا تو اس کی مثال کتے کی سی ہے. اخلد الى الارض، ہم نے اسے زمین سے اٹھانا چاہا، بلند شان عطا کرنا چاہیے، لیکن وہ خود ہی ذلیل ہو رہا ہے۔ انسان کو کیا شان عطا کی ہے کہ وہ اللہ کے فرمان پر چلے، جب اللہ کے فرمان پر نہیں چلے گا تو کیا کہے گا؟ شیطان کی اتباع کرے گا۔ فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله، جو اللہ کی ہدایت کے ہوتے ہوئے اسے چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اس سے گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ہاں تو فرما وہ اس طرح بنتا ہے، فمثله كمثل الكلب، اس کی مثال کتے کی سی ہو جاتی ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، ہر وقت اس کی زبان نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، یہی کہ مر گئے ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، کہ انہیں کچھ احکام ملے تب بھی تھکے ہوئے ہانپے ہوئے ہیں، اگر احکام نہیں دیے جاتے تب بھی ہانپے ہوئے ہیں۔ وہ تو انسانیت سے گرا ہوا ہے، مقام انسانیت سے محروم ہے۔ ہاں تو فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے جس طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام ماننا یہ اعزاز ہے، کیونکہ وہ شاہی فرمان ہے، اسے رد کرنا یہ انتہائی ذلت ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا فرمان لاتا ہے وہ کتنے بڑا عزت، کتنی بڑی عزت ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ماننا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا انتخاب فرماتا ہے کہ وہ میرا پیغام بندوں تک لے کر جائے، ان کا کیا مقام ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، پوری انسانیت کا نچوڑ ہیں انبیاء اور مرسلین، ان میں سے ہر ایک پر ایمان لانا اہل ایمان پر فرض ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی ان سب کا انکار ہے، اور ان کے سرتاج، ان کے سردار، ان کے خطیب، جب ان میں سے کوئی نہیں بولے گا جب وہ بولیں گے، جب کوئی شفاعت نہیں کرے گا وہ شفاعت کریں گے، سید الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا؟ لیکن اللہ کے بندو بیدہ الملک، بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، باقی سب کے سب بندے ہیں، کوئی بندہ خواہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور ان سب کے سرتاج اور سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، ان کا اعزاز یہی ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ان کو چنا۔ لیکن اب انسان بسا اوقات ایسا، تکبر کا یہ بھی ایک رنگ ہے، تکبر کا یہ بھی ایک رنگ ہے کہ جس کو مانتا ہے اس کی شان سمجھتا ہے کہ میں بڑھا دوں اپنی طرف سے۔ کسی نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ، قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا يفكون۔ یہ در حقیقت ایک تکبر ہوتا ہے کہ ہم جس کو مان رہے ہیں وہ بڑا ہے۔ اللہ کے بندو وہاں شان کسی کی اپنی نہیں، وہاں تو شان اس کی ہے جس کو اللہ عطا فرمائے، اور وہاں شان اس طرح نہیں ہوتی کہ کوئی اس کا شریک ہو، معاذ اللہ، وہاں تو شان بڑھتی ہے عبودیت سے، جو کوئی جس قدر بڑا بندہ ہے اسی قدر وہاں زیادہ مقام رکھتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اگر سب سے بلند ہے تو اس لیے کہ آپ بندگی میں، آپ عبودیت میں ہم سب سے آگے ہیں۔ اس لیے تمام انبیاء کا مقام یہ ہے، وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اگر کوئی شخص ان کو بندے کی بجائے کچھ اور کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، مسیح ابن مریم اللہ ہے، انہوں نے عیسیٰ کو نہیں مانا، انہوں نے عیسیٰ کا انکار کیا، اس لیے کہ جو عیسیٰ دنیا میں ہے، جس کا وجود ہے، وہ اللہ نہیں، وہ معاذ اللہ وہ سبحانہ وتعالی اللہ کا بیٹا نہیں، وہ تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے۔ جس نے اس کو نہیں مانا اس نے کیا مانا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سب کے سامنے لائیں گے، وللہ العزت البالغہ، اللہ تعالیٰ دلیل قائم کر کے چھوڑے گا. فرمایا انہیں پتہ نہیں، اللہ کی شان تو یہ ہے، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. کیا اللہ کی بندگی چھوٹا مقام ہے؟ کیا سمجھتے ہو؟ وہ بادشاہ ہے، اس کی بندگی، اس کی غلامی، اس کی اطاعت، اس کے حضور سر جھکانے، یہ تو سب سے بڑا اعزاز ہے. مسیح ابن مریم ہوں یا اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے والے فرشتے ہوں، ان میں سے کوئی بھی اس بات سے سرتابی نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، یہ تو ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. فرمایا وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. جو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے سرتابی کرتا ہے، وہاں سے اکڑتا ہے، وہاں سے ناک منہ چڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حضور اکٹھا کر لے گا. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اس کی بادشاہی کا جلال یہ ہے کہ جو اس کا محکوم نہیں بننا چاہتا، جو اس کا حکم نہیں ماننا چاہتا، جو اس کا بندہ نہیں بننا چاہتا، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر کے اپنے حضور دربار میں پیش کرے گا. سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. ہاں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو سب کو اکٹھا کریں گے. یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تعالیٰ رسولوں کو اکٹھا کرے گا. فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، ان سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. وہ کہیں گے اللہ تم ہی جانتا ہے، سارا علم تیرے پاس ہے. یہ دربار الہی کا جلال ہے کہ وہاں کوئی دم نہیں مار رہا. ان سے سوال ہو رہا تمہیں کیا جواب ملا؟ انبیاء کہہ رہے اللہ تو ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا یا عیسیٰ ابن مریم، یہاں پورے جہاں سب کے سب انسان ہیں جمع ہیں، جہاں ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے والے موجود ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے اے مریم کے بیٹے عیسیٰ جواب دو. اس پر نعمت ہی علیک، میری نعمتیں یاد کرو، میں نے تم پر انعام کیا. اذ علمتک الکتاب والحکمہ، کتاب میں نے تمہیں سکھائی، حکمت علم نبوت میں نے تمہیں سکھائی. تم تو مٹی کے کھلونے بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، وہ میرے حکم سے پرندے بنتے تھے. تم تو ہاتھ پھیرتے تھے، کوڑی اور مادرزاد اندھے میرے حکم سے درست ہوتے تھے. اذ کففت بنی اسرائیل عنک، بنی اسرائیل تو تمہیں پکڑنے والے تھے، میں نے تمہیں ان سے چھڑایا. یہ ساری باتیں دنیا کو سنائی جا رہی ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پورے محشر میں سوال کرنے والے ہیں، تو جس سے اس طرح سوال ہو رہا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے. اور فرمایا ان سے پوچھا جائے گا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے یہ سوال کریں گے، معلوم ہے قرآن بھی گواہی دے رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی بات نہیں کہی. سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، یہ تو ممکن ہی نہیں اللہ تعالیٰ کسی بشر کو کتاب اور حکمت دے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میں معبود ہوں میری عبادت کرو، یہ تو ممکن ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بری ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بری ہیں، اس کے باوجود جب دربار الہی میں سوال ہوگا، تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جسم کے سارے بال کھڑے ہو جائیں گے دربار الہی کے جلال سے. انت قلت للناس، تو نے کہا تھا کہ لوگوں کو کہ میں مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا. وہ کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ مجھے کہاں، یہ مجال کہاں، اے اللہ میں نے یہ بات نہیں کہی، نہ میں یہ کہہ سکتا تھا، میں جس بات کا مجھے حق ہی نہیں. ما قلت لهم الا ما امرتنی کہ ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہید ما دمت فیہم، میں تو اس وقت تک ان میں موجود تھا جب تک میں ان میں رہا، اس وقت تک میں نے دیکھا، پھر مجھے تو نے اٹھا لیا، پھر تو جانتا ہے. تو ہی ہر چیز کو جانتا ہے. اور یہاں پھر وہ کہیں گے ان تعذبهم فانهم عباد, اللہ اگر تو ان کو سزا دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں, ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ یہ جرم کریں, تیرے ساتھ شرک کرتے رہے. ان تعذبهم فانهم عباد, اگر تو انہیں سزا دیتا ہے تو ان کا حق یہی ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے, یہ مجرم ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر تو معاف کرتا ہے, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو غالب ہے, تو حکمت والا ہے, تجھے کون پوچھ سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قیام میں, یعنی رات کے قیام میں یہ آیت آ گئی, تو اسی آیت کو پڑھتے ہوئے ساری رات گزار دی. ان کو عزم ہم فرم ہوا بات, اللہ تو اگر ان کو سزا دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں. فَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو اللہ کے بندو اللہ بادشاہ ہے, باقی سب کے سب بندے ہیں. اگر کوئی امتوں میں سے اپنے رسول کی شان میں اس طرح اضافہ کرنا چاہتی ہے, وہ سمجھے کہ ہم شان میں اضافہ کر رہے ہیں, وہ اضافہ نہیں ہوتا, وہ تو کفر ہوتا ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ, اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کر گئے ہیں. لا تترونی کما اطعت النصارى المسيح ابن مریم, یاد رکھنا مجھے اس طرح نہ بڑھانے کی کوشش کرنا جس طرح نصارہ نے مسیح ابن مریم میں جس طرح مبالغہ کیا. قولوا عبد اللہ ورسولہ, یہ کہا کرنا وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. جو کوئی اس کے سوا کچھ اور کہنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی نور من نور اللہ کہتا ہے, کوئی واجب اور پتہ نہیں کس کے درمیان ایک منزل برزخ کہتا ہے. اللہ کے بندو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہے. ہر ایک کا مرتبہ وہی ہے جو اللہ عطا کرتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, ہاں تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم, قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے جب سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ہوگا. سچا کلام وہی جو اللہ نے نازل کیا, ہر ایک کا مقام اور مرتبہ وہ ہے جو اس نے عطا کیا. سچائی یہ ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم شہادت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. ینفع الصادقین صدقہم, جو اس سچائی پر قائم ہیں. فرمایا لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا, جو اس سچائی پر قائم ہیں ان کے لیے جنت ہے, اس میں جس میں دریا بہ رہے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ پر راضی ہیں اور وہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی, اللہ ان پر راضی ہے کہ انہوں نے اس کا حکم مانا, اور یہ بھی اب راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انعام پا رہے ہیں. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض, آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے. وما فیہن, اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھی, اس پر بھی اسی کی بادشاہی ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. نسأل اللہ تعالی لنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور, بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی جس نے موت اور زندگی بنائی, پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے, اور وہ غالب بخشنے والا ہے. اللہ تعالی بادشاہ ہے, اس کا فرمان تسلیم کرنا یہ بندوں کے لیے سب سے بڑی عزت ہے, اور اس کا فرمان نہ ماننا, اس کی نافرمانی کرنا, یہ انسانوں کے لیے مخلوق کے لیے ہلاکت کی بات ہے. اسی طرح وہ انسان جنہیں اللہ تعالی یہ پیغام پہنچانے کے لیے انتخاب کرتا ہے، منتخب فرماتا ہے، وہ انسانوں میں سب سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں. اور وہ لوگ جو جھوٹ بولیں اللہ تعالی پر کہ انہیں اللہ تعالی نے پیغام دے کر بھیجا ہے، اس سے بڑھ کر جھوٹا اور اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوا للکافرین. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہوئے سچے پیغام کو جھوٹا کہے. یہ ظلم ہے سب سے بڑا کہ انسان اللہ کے سچے پیغام کو جھوٹا کہے، اور یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالی نے رسول یا نبی بنایا ہی نہیں اور وہ کہے کہ میں نبی ہوں. اللہ تعالیٰ میں من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ مانتا ہے. او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، جس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی اور وہ کہتا ہے میری طرف وحی ہوتی ہے. او قال سانزل مثل ما انزل اللہ، یا کہتا ہے جس طرح اللہ کا کلام ہے میں بھی تمہیں اس طرح کا بنا کر سناتا ہوں. فرمایا ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم. فرمایا وہ منظر دیکھنے کا ہوگا، وہ منظر دیکھنے کا ہوتا ہے، کاش تو دیکھے کہ جب وہ موت کی گھاٹی میں ہوتے ہیں، آخری منزل میں ہوتے ہیں، اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں لاؤ نکالو اپنی روحیں، اخرجوا انفسکم، اور وہیں سے ان کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. الیوم تجزون عذاب الہول، آج تمہیں ذلت کا عذاب چکھایا جائے گا. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، کہاں ہے وہ تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، جو کچھ تمہارے جو تمہیں عیش و آرام میسر تھا وہ سب کچھ تم چھوڑ چکے، اس سے تم اگلے مرحلے میں آ چکے، اب تمہارے لیے ذلت کے عذاب کے سوا کچھ نہیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام لانا جن کو اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتا ہے وہ انسانوں میں سب سے زیادہ عظیم انسان ہیں، وہ انسانیت کے محسن ہیں. اور وہ لوگ جو اس طرح کا جھوٹ مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غدار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑے مجرم ہیں. اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، لیکن اس کی بادشاہی عام بادشاہوں کی سی نہیں ہے. جب انسان اسے بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بادشاہ کھیل تماشے میں سے خوش ہوتے ہیں، انہیں خوش کرنے کے لیے کوئی کرتب دکھاتے ہیں، کوئی شوبزہ بازی کرتے ہیں، اسی طرح جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ایسے بادشاہوں پر قیاس کر لیے، انہوں نے اسے بھی خوش کرنے کے لیے ایسے طریقے نکالے. کوئی کہتا ہے نچ کے یار منا لیں، کوئی اپنے دھمال ڈالتا پھرتا ہے، کوئی آگ جلا کر اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ننگ دھڑنگ کسی دریا کے کنارے ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہے، کوئی کہتا ہے ہم الٹا لٹک کر عبادت کرتے ہیں، کوئی اللہ کے بندوں وہ بادشاہ ہے، اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس نے اپنے راضی ہونے کا اس نے وہ طریقہ بتا دیا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے. اس کے حضور ایسا کام کرنا جسے وہ پسند نہیں کرتا یہ اس کی گستاخی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، وہ اس طرح کا نہیں کہ اس نے یہ کھیل تماشا رچایا ہو. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم نے آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ درمیان میں ہے یہ تماشا نہیں بنایا، اگر ہم نے تماشا بنانا ہوتا تو اپنے پاس بناتے. اتنا نیچے بنانا تھا ہم نے، زمین پر یہ تماشا رچانا تھا، وہ کوئی آسمانوں پر کھیل رچایا ہوتا، ہم نے اس طرح کا تماشا بنانا تھا، انسانوں کا کھیل دیکھنا تھا، جانوروں کا کھیل دیکھنا تھا، یہ کھیتی باڑی کا کھیل دیکھنا تھا. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. کتنے لوگ ہیں جو جن کی زبانوں پر یہ لفظ آتا ہے، اپنے آپ کو وہ عارف کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے بڑے صوفیہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سارا کھیل ہے. یہ کھیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمان زمین اور جو کچھ اس میں کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اس کی صفات کو جانتے نہیں، اس کی بادشاہی کو مانتے نہیں. وویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. دنیا میں تم دیکھتے نہیں، ایک طرف متقی ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کی صبح کیسی ہیں، ان کی شامیں کیسی ہیں، صبح روزے سے رہتے ہیں، رات قیام کرتے ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں جن کا ایک ایک پل اللہ کی نافرمانی میں بسر ہوتا ہے، ایک طرف اللہ کے فرما بردار ہیں، ایک طرف اس کے باغی ہیں. کیا یہ سب ایک جیسے ہو جائیں گے؟ یہ کیسا گمان رکھتے ہو تم؟ فرما افحسب تم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہماری طرف لوٹو گے نہیں؟ فتعال اللہ الملک الحق، وہ سچا بادشاہ ایسی باتوں سے بلند ہے، وہ کوئی کام اس طرح نہیں کر سکتا جو اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، یہ کھیل نہیں ہے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کا یہ نظام جسے تم کھیل سمجھتے ہو، یہ نظام ہے، موت بھی اس نے تخلیق کی، زندگی بھی اس نے تخلیق کی. جس طرح زندگی ایک حقیقت ہے، اسی طرح موت بھی ایک حقیقت ہے. کوئی چیز اس کے زندہ کیے بغیر زندہ نہیں، اسی طرح کوئی چیز اس کے مارے بغیر مرتی نہیں. اب دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ زندہ کیسے ہیں، اور کئی لوگوں کے متعلق انسانوں کے بارے میں حیرت ہوتی ہے یہ مر کیسے گیا. زندگی اور موت دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. کوئی زندہ چیز زندہ نہیں جب تک اس میں اللہ زندگی پیدا نہ کرے، اور کوئی اپنی مرضی سے نہیں مر سکتا. جس طرح کوئی اپنی مرضی سے نہ جاگ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی سو سکتا ہے، جاگتا وہ ہے جسے اللہ جگائے، سوتا وہ ہے جسے اللہ سلائے، اسی طرح زندہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ زندگی عطا کرے، مرتا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ زندگی چھین کر اسے موت دے دے. کئی لوگوں کے لیے زندگی بھی انعام ہوتی ہے، اور ان کے لیے موت بھی انعام ہوتی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے لیے زندگی بھی اذیت ہوتی ہے، والعیاذ باللہ، اور موت اس سے بڑھ کر اذیت ہوتی. یہ نظام اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون لاتا ہے. اب یہ اچھا عمل کیا ہے؟ اچھا عمل کیا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ میں سوچنا شروع کر دیں کیا اچھا ہوتا ہے؟ اور جن لوگوں نے خود بخود سوچا اپنے ماحول میں، اسی طرح جیسے ہم نے ابتدا میں کہا، انہوں نے سمجھا کہ اللہ بادشاہ ہے، جس طرح بادشاہ راضی ہوتے ہیں کوئی اچھلنے کودنے لگتا ہے، کوئی ڈھول بجانے لگتا ہے، کوئی اپنے آپ کو یعنی عجیب و غریب کرتب دکھا کر سمجھتے ہیں کہ اس طرح اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ کے بندو، وہ بادشاہ ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے جس کی عبادت کرنا ہے، اور عبادت کس طرح کرنا ہے یہ بھی اسی سے پوچھنا ہے. اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور اس عبادت کے لیے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے، تو ہی ہمیں بتا کہ تیری عبادت کیسے کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بنا، کیا مقام ہے یہ، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹا تیرے گھر بنا رہے ہیں، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنے فرما بردار بندے بنا لے، وارنا مناسکنا، اور ہمیں اپنے آپ کو راضی کرنے کے طریقے سکھا دے۔ یہ نہیں کہ خود ہی خود بخود بنا لیا ہوں۔ جو شخص اپنے آپ بناتا ہے، کوئی طریقہ نکالتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ وہ، آپ کسی انسان کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کی پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے، بہت ممکن ہے آپ اسے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور وہی لفظ جسے آپ عزت کا کلمہ سمجھ رہے ہیں وہ اس سے وہ چڑھتا ہو، وہ اس کی گستاخی ہو۔ کتنے لوگوں نے اس بارے میں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، جتنے شرک اور بدعات آتے ہیں اسی طریقے سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی ذات کو اس کی صفات کو سمجھے بغیر خود بخود طریقہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ، فرمایا کہ بے حیائی کے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ اس طرح کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو جسے تم جانتے نہیں؟ اس کی مثال واضح ہے، ذکر کرنے کو جی نہیں جاتا، بیت اللہ کا تقدس، کعبۃ اللہ کا تقدس دیکھیں، اور ایک طرف شیطان کس طرح انسانوں کو بہکاتا ہے، لوگ اس کی عظمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، کیا یہ طریقہ بھی رہا دنیا میں کہ وہ سمجھتے رہے کہ وہ لباس جس میں ہم نے گناہ کیا ہے اس میں اللہ کے گھر کا طواف کریں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گناہ چھوڑتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر آتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور انسان کس گہرائی میں، کس گمراہی کے گڑے میں گرا ہوا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے ان کپڑوں میں چونکہ گناہ کیا ہے اس لیے طواف کرنا، اس لیے یہ کپڑے اتار دو۔ اللہ کے گھر میں وہ مقدس ترین جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے دونوں کناروں پر 70,000 فرشتے بیٹھے ہیں جو وہاں دعا کرتے ہیں، طواف کرنے والے ان پر آمین کہتے ہیں، اس جگہ پر بے لباس ہو کر طواف کر رہے ہیں، مرد عورت بے لباس ہو کر پھر رہے ہیں، اور اپنے طور پر سمجھتے ہیں ہم بیت اللہ کی تقدیس کر رہے ہیں، اپنے طور پر سمجھتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور کہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اگر انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، آپ کے پاس آتے، تم ان کے لیے استغفار کرتے، یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، اگر اللہ سے معافی مانگتے تو دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وہ تو جب بندہ کہتا ہے اللہ میرے مجھے معاف کر دے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے اے اللہ، اللہم انی اذنبت ذنبا فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے عالم عبدی، میرے بندے کو پتا ہے، ان لہ ربن، اس کا ایک رب ہے، یا خود بالذنبی و یا غفر لہ، جو معافلہ بھی کر سکتا ہے، جو معاف بھی کر سکتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، پھر وہی، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یہ تو، اسے یہ تو پتا ہے اس کا ایک رب ہے، جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے پکڑ بھی سکتا ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں. پھر کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ مجھے معاف کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تو مجھ سے معافی مانگتا رہے گا تجھے معاف کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان آدم کے بیٹو، انسانوں اگر تم میں سے کوئی آسمان و زمین کا کلابہ بھر دے گناہوں سے، میں اتنی ہی مغفرت لے کر آتا ہوں. بات اتنی ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کس طرح اچھے طریقہ بتاتا ہے، تو انسان ہے کہ اس کے اپنی طرف سے جو طریقہ نکالتے ہیں، کہیں کسی کے پاس نذرانے دینے کا، کہیں کہیں استھانوں پر جانے کا، کہیں بت پرستی کا، کہیں بت پرستی سے ملتے جلتے طریقوں کا، یہ سب کے سب اس بادشاہ حقیقی کے حضور گستاخیاں ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عملا، بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی وہی بتاتا ہے. ارینا مناسکنا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو ہمیں اپنے آپ کو راضی کرنے کے طریقے سکھا. اور اللہ تعالی اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اپنے بندوں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو راضی کرنے کے طریقے سکھاتا ہے. اسی لیے فرمایا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کو پیغام سنا دو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس کا طریقہ وہ نہیں جو تم نکالے پھرتے ہو. فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے طریقے پر چلو، میرے قدم پر قدم ٹکاتے چلے آؤ، اس مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلون جنۃ ربکم بسلام. سیدھی سیدھی باتیں ہیں. اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے، ایک شخص نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی تھا، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، مجھے وہ کام بتاؤ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو عبارت کتنی چھوٹی سی ہے، فقرہ تو ایک ہی بولا ہے، سوال دیکھو اس کا کہ ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں لے جائے، جہنم سے بچا لے. فرما اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، ولا تشرک بھی شیئا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، وصل الارحام، صلہ رحمی کرنا، اونٹنی چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کتنا مختصر دے دیا کہ اتنی سی بات ہے، اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں، جو طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اس سے اچھا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے جو شخص اس میں اپنی طرف سے پیوند لگاتا ہے، وہ تو ریشم میں ٹاٹ کا پیوند لگانا تو بہت معمولی محاورہ ہے، وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، وہ تو پاکیزہ ترین چیز میں بدترین چیز ملا رہا ہے، وہ تو نور میں ظلمت کی آمیزش کر رہا ہے. ہدایت نور ہے، سنت نور ہے، اور بدعت ظلمت ہے، شرک ظلمت ہے. ایمان اور کفر کو، شرک اور توحید کو، سنت اور بدعت اس طرح آمیزش ان کی نہیں کرنی چاہیے. تو امتحان ہے ومن احسن ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کون لاتا ہے. اب بات کہیں طویل نہ ہو، قرآن حکیم نے محسنین بھی بتایا ہے کہ اچھے عمل کون کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم کانوا قبل ذلک من المحسنین، بندوں کا جو جنت میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کے سب محسن تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یہ انسان جو سب سے اچھا عمل کر سکتا ہے، انسان جو سب سے اچھا عمل کر سکتا ہے، فرمایا یہ اس سے پہلے جنت میں جانے والوں کا تذکرہ ہے سورہ زاریات میں، فما انہم کانوا قبل ذلك محسنین، یہ اس سے پہلے اچھے عمل کرنے والوں میں سے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑا ہی سوتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور جب صبح ہوتی تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے تھے۔ صبح کا وقت یہ سب سے بہترین عمل اس وقت کا، اللہ سے معافی مانگنا۔ اور انسان کا گویا کہ سب سے بڑا عمل جو اللہ تعالیٰ کے حضور لا سکتا ہے وہ استغفار ہی ہے۔ انسان اس سے بڑا عمل تو پیش کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور انسان معافی مانگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، امت میں سے تو کسی کا مقام ان سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے دعا سکھائیے جو میں نماز میں کیا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ابو بکر صدیق کا مقام دیکھیں اور دعا دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ یوں کہو، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہم انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ظلما کثیرا، بہت ظلم کیا۔ ہم دوسروں کے ظلم تو اپنے آپ پر دیکھتے رہتے ہیں، انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کبھی اپنے ظلم کے بارے میں بھی سوچا کہ ہم نے کس کس کے ساتھ اور اپنے ساتھ کیا کچھ کیا؟ ہم اپنے ظلم کی طرف نگاہ ہی نہیں رکھتے، یہی وجہ ہے کہ ہماری نگاہ دوسروں کی طرف زیادہ اٹھتی ہے۔ انسان کے لیے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ اپنے ظلم زیادہ دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی دعاؤں میں ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی انسان پر ظلم کروں اور میں اپنے آپ پر ظلم کروں یا کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کروں۔ انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کسی پر ظلم نہ ہو، مجھ سے اپنے آپ پر ظلم نہ ہو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کبیرا بھی پڑا گیا ہے کہ اللہ مجھ سے بہت ظلم ہوا۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، مغفرتا من عندك، یہ تو بہت مقام ہے، بڑا مقام ہے یہ، کہ جہاں اپنے عمل سے پر سے انسان کی توجہ ہٹتی ہے، اپنے عمل کی طرف نہیں، محض اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر نگاہ ہے۔ فاغفر لی مغفرتا من عندك، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے استغفار کی وجہ سے نہیں، اس لیے نہیں کہ میں معافی مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے تو معافی مانگنے میں بھی کوتاہی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اس مالک الملک سے جس طرح کی معافی مانگنی چاہیے، ہم اس طرح کی معافی مانگ سکتے ہیں؟ حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے کہ ہمارا تو استغفار بھی ایسا ہے، ہمیں اس سے بھی استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تو تجھ سے معافی مانگنی بھی نہیں آتی، ہمیں معاف کر دے۔ فاغفر لی مغفرتا من عندك، کہا تو اپنی طرف سے معاف کر دے، انک انت الغفور الرحیم، تو معاف کر کے تو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امتحان تمہارا یہ ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون لاتا ہے، اور اچھا عمل انسان کے پاس یہی ہے کہ اس کے حضور معافی مانگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔